وعلى آله وأصحابه وأتباعه قال في التقام ما بعد وبالإسناد إلى الإمام مسلم في المحقق رحمه الله تعالى ورضي عنه قال باب لا يحل القتال بمكة مكة مكرمة میں قتال جائز نہیں ہے یوں تو بلا وجہ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنا بالاتفاق ناجائز لیکن اگر خدا نخواستہ وہاں پر کفار کا غلبہ ہو جائے تو قوم کفار کے واسطے چڑھائی جائز ہے یا نہیں جائز اس مسئلے کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے امام طحاوی نے ہمارے علم ثلاثہ کا مسلک نقل کیا ہے کہ جائز ہے قتال کرنا اور چڑھائی کرنا بلکہ انہوں نے اس پر اجماع تک نقل کیا یہی حنابلہ کا مسلک ہے اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے منصوص ہے امام نووی قسطلانی زین زکریا انصاری نے اسی کو راجح قرار دیا ہے یہی بعض مالکیہ کا خیال ہے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قتال جائز نہیں اسی کو قاضی ابن عربی ابن منیر ابن دقیق العید اور قرطبی وغیرہ نے راجح قرار دیا یہی امام شافعی کا قول ہے اور اسی کو قفال نے اختیار کیا ہے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی رائے ہے اسی لیے امام نے صاف صاف لا یحل القتال بمکہ ارشاد فرمایا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَن لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ یہ لفظ باب لا يعضد الشجر الحرم میں گزر چکا ہے اور امام بخاری نے یہاں جو روایت کی ہے اس کے الفاظ ہیں ان ھذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض وهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم تحل لي الا ساعه من النهار فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بعد غیر کے لیے کفار کے غلبہ کی صورت میں چڑھائی جائز ہو تو پھر آپ کی کیا خصوصیت باقی رہی ہے؟ ارے اس کو دیکھو تو بالکل بند ہے، ارے وہ لڑکا کہاں گیا؟ لے آ کر، یہ جلتا نہیں، اس کو ٹھیک کر۔
قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم افتتح مكة الهجرة ولكن جهاد منية فإن هذا بلد حرمه الله تعالى وخلق السماوات والأرض وهو حرام
قبل ولم تحل إلا ساعة من نهار فحرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعرض الشوك ولا ينفر سيفه ولا يلتقط لقطته إلا من عرف ولا يصلى فلا حق للعباس يا رسول الله إلا بالخير فإنه لقانهم ولبيوتهم قال قال إلا بالخير باب الحجامة للمحرم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محرم حجامت کرا سکتا ہے, پچھنے لگوا سکتا ہے, بضرورت تو ائمہ اربعہ کے ہاں بالاتفاق جائز ہے. اگر بال کاٹے گا تو فدیہ دینا پڑے گا, اور اگر بلا ضرورت کرتا ہے تو اس صورت کے اندر اگر بال کٹے گا حرام ہوگا ورنہ مباح. یہ ہے ائمہ ثلاثہ کا مسلک. مالکیہ فرماتے ہیں اگر بلا ضرورت کرتا ہے تو بال کٹنے کی صورت میں حرام کام کیا, اور بال اگر نہیں کٹا تو کراہت لازم آئے گی. وقوع ابن عمر ابن ہوا وہ محرم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کا مسئلہ اس وجہ سے ذکر فرمایا کہ حجامت اور کئی یہ دونوں تداوی کے اندر جمع ہیں, دونوں میں باب تداوی ہیں. نیز بعض وقت آگ دینے میں بال بال جلتے ہیں. وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ, ایسی چیز کو استعمال کیا جائے جس میں خوشبو نہ ہو, دوا کے اندر خوشبودار چیز سے احتراز کیا جائے. وَبِالْإِسْنَادِ الْمُسَنِّفِ رضی اللہ تعالیٰ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال قال لنا عمرو اول شيء سمعت عطان قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وهو محرم, ثم سمعته يقول حدثني طاووس بن عباس فقلت لعله سمعه منهما. وبالاسناد المصنف رضي الله تعالى عنه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن القمه بن ابي القمه عن عبد الرحمن الاعرج عن ابن بحيره قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم باللحی جمل کی وسط راسی ہی. لحی جمل ایک مقام کا نام ہے. فی وسط راسی ہی آپ نے اپنے سر کے بیچ یعنی حامہ کے اندر پچھنے لگوائے تھے. ابو داؤد نسائی مسند احمد اور شمائل ترمذی کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زہر قدم پر پچھنے لگوائے تھے من ان کانا بھی موچ لگ جانے کی وجہ سے. یہ دوسرا واقعہ ہے. وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب تزویج المحرم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ترجمہ منعقد کیا ہے باب تزویج المحرم, اور کتاب النکاح میں ترجمہ منعقد کیا ہے باب نکاح المحرم, اور دونوں جگہ پر حضرت ابن عباس کی حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ محرم تخریج فرمائی ہے. نکاح محرم کے مسئلے کے اندر اختلاف ہے. حضرات ائمہ ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے. عطاء ابن ابی رباح عکرمہ اور حنفیہ فرماتے ہیں کہ مباح ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا میلان اسی طرف ہے, اور ان حضرات کی دلیل یہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وهو محرم ہے. رواہ الائمۃ الستۃ فی کتبہم. جو لوگ نکاح محرم سے منع کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے وہ حضرات مختلف جوابات دیتے ہیں. پہلا جواب تو ان کی طرف سے دیا گیا ہے کہ خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں اختلاف ہے. امام طبرانی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج وهو حلال, مگر یہ جواب صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اگر ایک سند سے ابن عباس سے تزوج وهو حلال مروی ہے تو امام طبرانی نے اس کے بعد 15 سند سے تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حلال نقل کیا ہے، اور تمام کتب احادیث میں صحاح ستہ میں مسند احمد وغیرہ میں یہی وارد ہوا ہے، لہذا طبرانی کی جس روایت میں وہ حلال وارد ہوا ہے یہ کسی راوی کا وہم ہے اور شاذ ہے، اور دوسرا مزید جواب اس کا یہ بھی ہے کہ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ محرم کو بحالت احرام نکاح کرنا جائز ہے نقل الطحاوی. اب اگر انہی کی روایت میں تزوج وهو حلال ہوتا تو وہ کس دلیل کی بنا پہ تجویز محرم کے جواز کا فتویٰ دیتے؟ دوسرا جواب ان حضرات نے یہ دیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تنہا تزوج وهو محرم نقل کرتے ہیں اور کوئی بھی ان کی موافقت نقل نہیں کرتا ہے، بلکہ دوسرے جتنے حضرات نکاح میمونہ کا تذکرہ کرتے ہیں وہ سب کے سب یہی نقل کرتے ہیں کہ حلال ہونے کی حالت میں نکاح ہوا. یہ جواب حافظ ابن عبدالبر قاضی عیاض اور امام نووی نے دیا ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ متعدد روایات میں یہ وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حلال ہونے کی حالت میں ہوا ہے. ابو رافع فرماتے ہیں تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو حلال وبنا بها وهو حلال وكنت انا الرسول بينهما، رواه احمد والترمذی وابن خزیمہ وابن حبان، وقال الترمذی هذا حدیث حسن. یزید ابن اسم کہتے ہیں حدثتنی میمونۃ بنت الحارث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهو حلال وكانت خالتی وخالة ابن عباس، رواه مسلم. یہی حدیث حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج فرمائی ہے، اس کے الفاظ ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن حلالان بصریفہ. ابو یعلا کی روایت میں اس کے آگے یہ اضافہ ہے بعد ان رجعنا من مکہ. صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتی ہیں تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ وهو حلال، رواہ ابن سعد والطبرانی. اب اتنی بڑی جماعت کے بیان کے بعد تنہائی نے عباس رضی اللہ عنہ کا تزوج وهو محرم کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہم ہو گیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کا کسی بات کو نقل کرنا خود ہی اس کی بڑی ضمانت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم و فضل کی دعا فرمائی تھی اور ان کا تفقہ اور تحقیق مسائل اور ان کی ذہانت اور قوت حافظہ ایک مسلم حقیقت ہے. وہ ہمیشہ ہی یہ فتویٰ دیتے رہے کہ محرم نکاح وحالت احرام کر سکتا ہے. اگر یہ بیان ان کا خلاف واقعہ ہوتا تو کیا ساری عمر ان کو حقیقت واقعہ کا علم نہ ہوا ہوتا؟ یہ بہت ہی بعید ہے، اور یہ ہماری گفتگو پر سبیل تنزل ہے، ورنہ یہ کہنا کہ صرف ابن عباس ہی تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محرم نقل کرتے ہیں اور کوئی دوسرا نقل نہیں کرتا صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ دو صحابی یہ مضمون اور نقل کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم، رواه الطحاوی و طبرانی و دارقطنی بإسناد ضعیف. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض نسائه وهو محرم، رواه الطحاوی و ابن حبان والبزار. امام ابو القاسم سہیلی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے اگرچہ اس عورت کا نام ذکر نہیں کیا جس سے بحالت احرام نکاح ہوا ہے، لیکن اس سے مراد حضرت میمونہ ہی ہیں. عبد الضعیف کہتا ہے کہ طبرانی کی روایت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی تصریح وارد ہوئی ہے. اس حدیث پر، یہ حدیث بطریق مسروق عن عائشہ مروی ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ ارسال کا اشکال کیا جاتا ہے، لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ مضر نہیں ہے. یہی حدیث امام نسائی نے بطریق ابو سلمہ ابن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے. ایک تیسرا جواب ان حضرات کی طرف سے دیا گیا ہے کہ وَهُوَ مُحْرِمٌ کا مطلب ہے وَهُوَ فِي الْحَرَمِ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کے اندر تھے، آپ نے حرم میں نکاح کیا تھا. جیسے شاعر کے شعر قتل ابن عفان الخلفة محرما ودعا فلم نر مثله مخذولا کے اندر. اور بعضوں نے اسی کے قریب قریب ایک چوتھا جواب دیا ہے کہ تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشہر الحرام، شہر حرام میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا. لیکن یہ جو شاہد پیش کیا گیا ہے، یعنی قتل ابن عفان الخلیفۃ محرما اور اس سے مراد وہو فی الحرم یا وہو فی شہر حرام لیا گیا ہے، محققین عربیت نے اس کو تسلیم نہیں کیا. خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں اسحاق موصلی سے نقل کیا ہے کہ ہارون رشید نے اسمعی سے قصائی کی موجودگی میں اس شعر کا مطلب پوچھا تو اسمعی نے یوں کہا کہ اس کے معنی ہیں ہی نہیں، نہ فی شہر حرام ہے نہ فی الحرم ہے اور نہ ہی فی الاحرام ہے. قصائی نے کہا کہ پھر آخر کیا معنی ہے؟ اسمعی نے کہا کہ عدی بن زید قتل کسرا بلیل محرمہ فتولا لم یمتع بالکفن کا کیا مطلب ہوگا، کسرا کا کون سا احرام تھا؟ ہارون نے پوچھا پھر آخر کیا مطلب ہے؟ اسمعی نے کہا اصل میں قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو بلا قصور و جنایت کے قتل کر دیا جائے تو یوں کہہ دیتے ہیں قتل محرم. ہارون رشید نے کہا انت لا تطاع، تیرا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. مزید یہ ہے کہ ابن عباس کی حدیث میں کتاب المغازی میں آئے گا، اس کے اندر ہے تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ وهو محرم وبنا بها وهو حلال. محرم اور حلال کا تقابل اس بات کو چاہتا ہے کہ یہاں محرم سے مراد فی حالت الاحرام ہے، فی شہر الحرام اور فی الحرم مراد نہیں ہے. اور ایک پانچواں جواب امام ترمذی نے دیا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نکاح تو ہوا تھا حلال ہونے کی حالت میں، لیکن اس کی شہرت ہوئی احرام کی حالت میں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو رافع اور ایک انصاری صحابی کو مکہ مکرمہ روانہ کیا، انہوں نے آپ کا جا کر کے نکاح کر دیا اور آپ مدینہ ہی میں مقیم تھے. مگر اس پر اشکال یہ ہے کہ اگر اس روایت کو بالکل اپنے ظاہر پر رکھ دیا جائے تو پھر لازم آتا ہے کہ آپ کے نکاح کا مسئلہ مدینہ سے لے کر صرف تک مستور رہا، جبکہ صرف اور مکہ میں کل 11-12 میل ہیں، تو یہ 125 میل سے زائد مسافت گزر گئی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. طریق میں پہنچ کر کے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا ہے. نیز ابن عباس کی روایت کا تقابل اس بات کے معارض ہے کہ تزوج وهو محرم وبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو حلال. اور نسائی شریف کے اندر تصریح ہے تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونتا وهو محرم بالصریف، حضور نے میمونہ سے نکاح کیا اس حال میں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صریف میں تھے. مسند احمد میں حضرت ابن عباس کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونت بنت الحارث بمان یقال له صریف فلما رجع من حجه بنا بها بذلک الماء. حج سے مراد یہاں پر عمرہ ہے. اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ نکاح جاتے ہوئے ہوا ہے اور مقام صریف کے اندر ہوا ہے، لہذا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب نہیں چلتا. ایک چھٹا جواب حضرت امام ابو حاتم نہبان البستی نے دیا، وہ فرماتے ہیں سل صورت حال یہ ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، عمرہ سے فارغ ہو گئے، آپ نے اس کے بعد نکاح کیا. اب جس نے کہا نہ کہا وہ حلال اس نے بھی صحیح کہا کہ حلال ہو گئے، اور جس نے کہا تزوج و محرم اس نے بھی صحیح کہا کہ آپ حرم میں تھے. لیکن میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد تزوج وهو محرم وبنا وهو حلال، یہ تقابل جو ہے ابن عباس ان کے ابن حبان کی اس تاویل کو رد کرتا ہے. نیز نسائی کے الفاظ اور ابن اور مسند احمد کے الفاظ بھی ابن حبان کے تاویل کی تردید کرتے ہیں، لہذا یہ تاویل بھی ضعیف ہے. اور اصل چیز تو یہ دیکھنے کی ہے کہ نکاح جو ہے جاتے ہوئے ہوا ہے یا واپسی پر ہوا ہے. ابن عباس کی جو ہم نے حدیث مسند احمد کے حوالے سے پیش کی ہے اسے معلوم ہوتا ہے صرف میں نکاح ہوا اور جاتے ہوئے ہوا ہے، تو یقیناً آپ محرم تھے. مزید اس کی تائید اس سے ہوتی ہے، امام طحاوی نے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن قیام کر لیا تو حویطب بن عبدالعزیٰ علی حضرت علی کے پاس آیا کہ اپنے صاحب سے کہو یہاں سے جو ہے چلے جائیں، میعاد پوری ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا کہ تمہاری میں ایک عورت سے ہم نے نکاح کیا ہے، میں یہاں چاہتا ہوں کہ تمہارا جو ہے ان کا ولیمہ کروں، تمہاری دعوت کروں. انہوں نے کہا میں آپ کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں. چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے لوٹے اور صرف میں آپ نے بنا کی، معلوم ہوا نکاح پہلے ہو چکا تھا پھر بنا جا کر کے شریف میں ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک ساتواں جواب دیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت یہ جو بقیہ حضرات وہ حلال نقل کرتے ہیں, ان سب کے بیانات کو ابن عباس کے بیان کے مقابل میں کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں ان حضرات کی روایتیں ابن عباس کے بیان کے مقابل میں مرجوع ہوں گی. اصل میں صورت حال یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع اور انصاری صاحب کو مکے بھیجا, انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کی. ادھر حضرت میمونہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے معاملہ اپنی بہن ام فضل کے سپرد کر دیا, ام فضل نے اپنے خاوند عباس کے سپرد کر دیا. اب جتنا عباس کے بیٹے ابن عباس کو معلوم ہو سکتا ہے, نہ ابو رافع کو معلوم ہو سکتا ہے اور نہ میمونہ کو معلوم ہو سکتا ہے. میمونہ جو نقل کرتی ہیں اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ واپسی کا قصہ نقل کرتی ہیں, چنانچہ فرماتی ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن حلالان. ابو یعلیٰ کی روایت میں نقل کر چکا ہوں, اس میں بعد اندجانا میں مکہ تھا جبکہ ہم مکے سے لوٹے, معلوم ہوا یہ تو سارا بات کا قصہ نقل کر رہی ہیں اور بات کا قصہ جو ہے اس کا تعلق نکاح سے ہے ہی نہیں, اس کا تعلق تو بنا سے ہے. رہ جاتے ہیں یزید ابن اسم, ان کی روایت ابن عباس کی روایت کے مقابل میں مرجوع ہوگی. ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے جب عمرو بن دینار کے سامنے یزید ابن اسم کی روایت نقل کی تو عمرو بن دینار ناراض ہو گئے اور فرمانے لگے, یزید ابن الاسم اعرابی بوال علی عقبیہ اتجعلہ مثل ابن عباس. آگے ایک جواب اور دیا گیا, وہ یہ کہ صاحب نکاح میمونہ کے سلسلے میں اول تو روایات میں اختلاف ہے, اور اگر مان لیا جائے کہ نکاح بحالت احرام ہوا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ حضور کا فعل ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے, امت کے لیے آپ نے قاعدہ بیان فرما دیا لا ينکح المحرم ولا ينکح, اور جب قول و فعل میں تعارض ہو تو قول کو ترجیح ہوتی ہے. نید ابن عباس کی روایت مبیح ہے, عثمان کی روایت محرم, اور جب مبیح و محرم میں تعارض ہو تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ جواب نہایت زوردار ہے اور یہ مسلک جمہور ہی کی تائید کے تقویت کو چاہتا ہے, الا یہ کہ یہ کہا جائے کہ لا ينکحو ولا ينکحو میں حرمت بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ کراہت بیان کرنا مقصود ہے, جیسے اگلے لفظ ولا یخطب کے اندر. بحالت احرام خطبہ کرنا مکروہ ہے جیسا کہ موفق نووی وغیرہ نے تصریح کی ہے, تو دوسرا یہ کہہ سکتا ہے کہ بحالت احرام نکاح کرنا بھی مکروہ ہے, تو اس میں کراہت کو بیان کیا گیا ہے. اب خلاصہ یہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اباحت نکاح بحالت احرام بلا کراہت ہے اور امت کے حق میں مباح ہے لیکن مال کراہت, اس لیے کہ امت کو خطرہ ہے کہ شاید اس سے کوئی جنایت احرام پر صادر نہ ہو جائے, اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خطرہ نہیں ہے. واللہ تعالی عالم وعلمہ سبحانہ احکم. وبالاسناد الى المصنف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال حدثنا ابو المغیرۃ عبد القدوس ابن الحجاج قال حدثنا الاوزاعی قال حدثني عطاء بن ابی رباح عن ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تزوج میمونة وهو محرم. وبالاسناد الى المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال باب ما ننهى من الطیب للمحرم والمحرمۃ. محرم و محرمہ کے اعمال کرنا بالاتفاق. وقالت عائشہ لا تلبس المحرم ثوبا بورس او زعفران. حضرت عائشہ نے فرمایا محرمہ ایسا کپڑا استعمال نہ کرے جس پر ورس یا زعفران کا رنگ لگا ہوا ہو. مضافر و مورث مرد و عورت کے لیے بھی اتفاق استعمال کرنا ناجائز ہے، الا یہ کہ غسیل ہو، تو اس صورت کے اندر جو ہے اختلاف ہے۔ مالکیہ فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے، جمہور فرماتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن حنفیہ و حنابلہ کہتے ہیں شرط یہ کہ دھونے کے بعد اس کا رنگ نہ اترتا ہو۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ مسند ہمانی میں حدیث باب میں وارد ہوا ہے الا ان یکون غسیلا، مگر یہ کہ دھلا ہوا ہو۔ اور علامہ ابو محمد ابن حسن ظاہری رحمۃ اللہ علیہ حرمت کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں غسیل کا بھی استعمال جائز ہے۔ اور بالاسناد المسند رضی اللہ تبارک تعالی عنہ قال ابن عبد الله بن يزيد قال حدثنا الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قام رجل فقال یا رسول اللہ ماذا تامرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام، فقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرامسه الا ان يكون احد ليست له النعلان فليلبس الخفين وليقطع اسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنفق بالمرأة محرمت ولا تلبس القفاز تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرة بن إسحاق النقاب والقفاز وقال عبيد الله ولا ورث مكان يقول ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفاز وقال مالك النافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة وتابعه ليس بن أبي سليم۔ ولا تنتقب المرأة المحرمة، محرمہ عورت نقاب استعمال نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا احرام چہرے کے اندر ہوتا ہے، لہذا اس کو چہرہ بند کرنا بحالت احرام جائز نہیں ہے۔ دارقطنی اور بیہقی نے ابن عمر سے نقل کیا ہے احرام المرأة فی وجہها و احرام الرجل فی راسہ۔ اس مسئلے کے اندر تھوڑا سا اختلاف نقل کیا جاتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ وہ چہرہ ڈھانک لیا کرتی تھی۔ امام مالک نے فاطمہ بنت منذر سے نقل کیا ہے کہ ہم اپنے چہروں کو بحالت احرام ڈھانک لیا کرتے تھے، اور ہم اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھے اور وہ ہم پر نکیر نہیں کرتی تھیں۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ڈھانکنا برطبیل سبیل صدل ہوتا ہے، جسے ہم لوگوں کی اصطلاح میں گھونگھٹ ڈال لینا کہتے ہیں۔ گھونگھٹ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ گھونگھٹ ڈالتے ہوئے کپڑے کا چہرے سے منفصل ہونا ضروری ہے، یا اگر متصل ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حنابلہ کے یہاں دونوں قول ہیں، جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ منفصل ہونا چاہیے، چہرے سے الگ اور دور ہونا چاہیے۔ گھونگھٹ کا جواز ابو داؤد شریف کی ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رکبان ہمارے پاس سے گزرتے تھے، پیدا ہاو حاضو بنا سدلت احداب نا جلباب ہا مر راسے ہا علاوت ہا فیضا جاوزونا کشف نہ ہو۔ اور اسی میں آگے یہ بھی ہے وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ، قفاز دستانے کو کہا جاتا ہے۔ دستانہ عورت کے لیے استعمال کرنا امام مالک اور امام احمد اور جمہور کے نزدیک تو ناجائز ہے، اور حنفیہ اور شافعیہ کی ایک جماعت اور بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ یہ روایت فریق اول کی تائید کرتی ہے اور مجوزین کے خلاف ہے۔ مجوزین اس کو خلاف اولا پر غالباً محمول کرتے ہیں۔ چنانچہ حنفیہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے یحرم لبس القفازین للرجل واما المرأة فیندب لها عدمه، بہتر یہ ہے کہ نہ پہنے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے یہاں لبس قفازین خلاف اولا ہے، اور یہ خلاف اولا پر محمول ہے۔ مرد کا قفازین استعمال کرنا بل بالاتفاق ناجائز ہے۔ تابعہ موسیٰ بن عقبتہ، تابعہ کی ضمیر منصوب لیث بن سعد کی طرف لوٹ رہی ہے، اور امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ لیث بن سعد نے جیسے اس روایت کے اندر ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازین موصولا بالخبر مرفوعا نقل کیا ہے، ایسے ہی موسیٰ بن عقبہ، اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ اور جویریہ اور ابن اسحاق نے بھی نقل کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وقال عبید اللہ ولا ورث وکان یقول، یعنی عبید اللہ جب یہ روایت نقل کرتے ہیں تو ورث تک تو مرفوع نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد کا جملہ ولا تنتقب والتلبس القفازین موقوفا نقل کرتے ہیں اور ابن عمر کا قول قرار دیتے ہیں، اسی لیے ولا ورثن کے بعد یوں کہتے تھے وکان یقول۔ وقال مالک النافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتلا دیا دوسرے طریق سے بھی نقاب کا مسئلہ موقوفا منقول ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ بہرحال اس آخری جملے کے اندر اختلاف ہے، یہ مرفوع ہے یہ موقوف، ایک جماعت مرفوع نقل کرتی ہے اور عبید اللہ اس کو مفصولا اور موقوفا نقل کرتے ہیں، اللہ عالم۔ وبالاسناد المسند رضی اللہ تبارک وتعالی عنہ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير بن باسر رضي الله عنه قال وقصت برجل محرم الناقة فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسله وكفنه ولا تغطوا راسه ولا تقربوه الطيبة فإنه يبعث يهل۔ وبالإسناد المسند رضي الله تعالى عنه قال باب الاغتسال للمحرم، اگر غسل واجب ہو تو بالاتفاق جائز ہے، اور اگر جو ہے یوں ہی کوئی آدمی تبرک کی نیت سے غسل کرتا ہے تو جائز تو ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سر کا پانی میں ڈبانا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ تغطیت الراس کے مشابہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں اطلاق رکھ کر جمہور کے مطلب کی تائید فرمائی ہے۔ وقال ابن عباس يدخل المحرم الحمام، حمام میں محرم داخل ہو سکتا ہے، عہد نبوی میں حمام کا وجود نہیں تھا، اور یہ جو بات کو کہاں نقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل حمام الجحفہ ابن خزیمہ وغیرہ اس کو باطل قرار دیتے ہیں۔ ولم ير ابن عمر وعائشہ تو بالحق کے باسن، یعنی کھجلانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کھجلانے کا مسئلہ غسل کے باب میں مصنف نے اس لیے ذکر فرمایا کہ غسل سے بھی میل کا قید دور ہوتا ہے اور کھجلانے سے بھی میل کا ازالہ ہوتا ہے۔ وبالاسناد المسند رضی اللہ تبارک وتعالی عنہ قال حدثنا عبد الله بن اسحاق قال اخبرنا مالک بن زید بن اسلم عن ابراہیم بن عبد الله بن حنین عن ابي هريره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمه اختلف بالابواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم راسه، وقال المسور لا يغسل المحرم راسه، فارسلني عبد الله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بصبغ، فسلمت عليه فقال من هذا، فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبد الله بن عباس يسالك كيف كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم، فوضع وجهه يده على الصوف فطاطاه حتى بدا لراسه، ثم قال للانسان يصب عليه اصب، فصب على راسه ثم حرك راسه بيده فاقبل بهن وادبر، فقال هكذا رايته صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل. وبه اسناد المسند رضي الله تبارك وتعالى عنه قال باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجن عليه. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر محرم کو نعلین نہ ملے تو خفین پہن سکتا ہے۔ آیا عدم وجدان نعلین کی صورت میں اگر محرم خفین پہنے تو اس کا قطع ضروری ہے یا بغیر قطع کے پہن سکتا ہے؟ اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر قطع کے پہن سکتا ہے، جمہور علماء فرماتے ہیں کہ قطع ضروری ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے
ترجمے میں اطلاق رکھ کر حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت کا اظہار کیا۔ اس مسئلے کے اندر دو روایتیں نقل کی جاتی ہیں، ایک ابن عباس کی، اس میں تو ہے ملک بن نالین پلیل بس الخفین، آگے قطع کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری روایت حضرت ابن عمر سے نقل کی جاتی ہے، اس میں قطع کا ذکر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں دونوں روایتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ترجمے کے اطلاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہوں نے امام احمد کی تائید کی ہے، لیکن ابن عباس اور ابن عمر دونوں کی روایتوں کا ساتھ لے آنا اس بات کی طرف مشیر ہے کہ وہ مطلق کو مقید پر محمول کر رہے ہیں۔ واللہ عالم، حنابلہ یوں فرماتے ہیں کہ صاحب ابن عمر کی روایت مقدم ہے، مدینہ کی ہے، اور حضرت ابن عباس کی روایت مؤخر ہے، عرفات کی ہے۔ امام شافعی وغیرہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دونوں کا تعلق حج ہی سے ہے، حج ہی کو جاتے ہوئے ابن عمر کی روایت بیان ہوئی اور حج ہی میں عرفات کے اندر ابن عباس کی روایت بیان ہوئی ہے، لہذا ابن عباس کی روایت کے اطلاق کو ابن عمر کی روایت کی تقریب پر محمول کیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ عرفات میں آپ نے قطع کی قید ذکر فرمائی ہو لیکن راوی نے سنی ہو، یا سنی ہو تو ذہن سے اتر گئی ہو، واللہ تعالی اعلم۔ اس کے بعد ایک مسئلہ سنو، آیا جو ہے اگر کوئی آدمی عدم وجدان نالین کی صورت میں خفین پہنتا ہے تو فدیہ بھی واجب ہوگا یا نہیں؟ ائمہ اربعہ کے یہاں عز الدین ابن جماعہ نے تصریح کی ہے فدیہ واجب نہیں ہوگا، طبری، نووی، قرطبی، حافظ ابن حجر نے امام ابو حنیفہ سے وجوب فدیہ نقل کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ امام نووی نے شرح مہذب میں مسئلہ صحیح لکھا ہے اور اس بات پر اتفاق نقل فرمایا ہے، قطع کے بعد پہننے کی صورت میں فدیہ واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں ایک اور مسئلہ سنو، وہ یہ ہے کہ خفین کی نالین کی موجودگی میں آیا خفین پہنے جا سکتے ہیں؟ جمہور تو منع کرتے ہیں، صاحب بحر کہتے ہیں ہمیں اپنی کتابوں میں یہ مسئلہ ملا نہیں، لیکن ظاہر یہ کہ ممنوع ہونا چاہیے، مگر اس پر تعجب ہے، اس لیے کہ علامہ عین اور ابن حمام نے لکھا ہے کہ اگر خفین مقطوعین ہوں تو وہ جوتے بن گئے ہیں، ان کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ملا علی قاری فرماتے ہیں حدیث کی مخالفت کی وجہ سے کراہت کا ارتکاب لازم آئے گا۔ وبل اسناد المسلم رضی اللہ تبارک وتعالیٰ عنہ قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبہ قال اخبرني عمرو بن دینار قال سمعت جابر بن زید قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تبارک وتعالیٰ عنہما قال سمعت النبي صلى الله تعالی علیہ وسلم يخطب بعرفات من لم يجن على مثل يلبس الخفين ومن لم يجن ازار مثل يلبس السراويل للمحرم، یعنی حضور نے یہ محرم کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب بن سعد بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مستور زعفران ولا برص وان لم يجن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين۔ وبالاسناد المسند رضي الله تبارك وتعالى عنه قال باب اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل۔ امام بخاری فرماتے ہیں اگر ازار نہ ملے تو سراویل پہن سکتا ہے۔ یہاں بھی اختلاف ہے کہ آیا اس کا فتح ضروری ہے یا نہیں۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلا فتح کے پہننا جائز ہے، مالکیہ اور حنفیہ فرماتے ہیں فتح ضروری ہے، شافعیہ کے دونوں قول ہیں لیکن ان کا اصح قول یہ ہے کہ بلا فتح کے جائز ہے، اور جو لوگ فتح ضروری کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر بلا فتح کے پہن لیا تو اس صورت کے اندر فدیہ واجب ہوگا۔ امام صحابی ابو بکر جساس راضی نے ہمارے فقہا میں سے اس کی تصریح کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے کے اطلاق کے ذریعے سے امام احمد وغیرہ کی تائید فرمائی ہے، اور جو لوگ فتح شرط قرار دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ احرام کا قانون روایات سے معلوم ہے کہ مخیط نہ پہننا چاہیے، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عدم وجدان کی صورت میں اجازت دی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے مفتوع اظہار ہی مراد ہوگا. لیکن مجوزین یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ ولیستقہما کیوں چھوڑ دیتے, اس کو ضرور بیان کرتے. سکوت تھی مقام البیان, بیان ہوتا. نیر ہر پاجامہ پھاڑنے کے بعد اظہار نہیں بن سکتا ہے. اگر جو ہے لمبا چوڑا پاجامہ ہو جو پرانے زمانے کے لوگوں کا ہوا کرتا تھا, وہ تو اظہار بن جائے گا. اور آج کل جو پاجامے پہنے جاتے ہیں ان کو پھاڑ کر کے اظہار بنانا اور لنگی بنانا تو ناممکن ہے. واللہ تعالی اعلم. وبالاسناد المسند.